علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، آئیے مولا علی کے معجزات کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 216، درود محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ میں ایک سخت بیماری میں مبتلا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ مولانا مصطفیٰ حسین صاحب جوہر، والد محترم علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ سے اکثر فیضیاب ہوتا رہا ہوں۔ باتوں باتوں میں سرکار جوہر صاحب نے بتایا کہ جب کوئی سخت پریشانی لاحق ہو تو جناب ام البنین زوجہ جناب امیر علیہ السلام والدہ ماجدہ حضرت عباس علمدار کی نظر مان لیا کرو کہ بی بی میری یہ پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی، تو میں 11 تسبیح درود و آل محمد پڑھ کر ان کی خدمت میں نظر کروں گا۔ پھر جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ 11 مرتبہ تسبیح پڑھیے، اور پھر یہ کہیے کہ ان تسبیحوں کا ثواب جناب ام البنین کی خدمت میں نظر کیا۔ خدا کی قسم میں نے یہ نظر مان لی اور میری تکلیف دور ہو گئی۔ آپ بھی علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھائیے۔ صفحہ نمبر 217، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر درخت خشک ہو گیا۔ ابن شہر آشوب و دیگر روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا ایک گاؤں میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو پانی طلب کر کے اس درخت کی جڑ میں وضو کیا اور کلی کی۔ دوسرے روز لوگوں نے دیکھا کہ درخت بڑا ہو گیا ہے اور برابر ہو گیا ہے، بڑے بڑے پھل لگ گئے ہیں جن کی خوشبو امبر کے مانند تھی اور شہد کی طرح شیریں تھے۔ بھوکا اس کو کھاتا سیر ہو جاتا، پیاسا سیراب ہو جاتا، بیمار شفا پاتا۔ جو حیوان اس درخت کی پتیاں کھاتا اس کا دودھ بہت زیادہ ہو جاتا۔ اس گاؤں کے قرب و جوار کے لوگ اس کی پتیاں علاج کے لیے لے جاتے تھے۔ وہ درخت اس قبیلے کے لیے آب و غذا کے مانند تھا اور ہمیشہ اس برکت سے اس کے مال و اولاد میں ترقی ہوتی تھی۔ ایک روز اس کی پتیاں زرد اور چھوٹی ہو گئیں اور وہ درخت مرجھا گیا۔ چند روز بعد اس کو خبر پہنچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد اس میں پھل کم ہو گئے اور پھولوں میں شیرنی بھی کم ہو گئی۔ 30 سال تک اسی حالت میں قائم رہا۔ 30 سال کے بعد ایک روز ان لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تراوت اور کم ہو گئی ہے اور اس کے پھل بھی گر گئے ہیں، لیکن لوگ اس کی پتیوں سے شفا اور برکت حاصل کرنے لگے۔ اسی حال میں کچھ عرصے باقی رہا، پھر ایک روز دیکھا کہ درخت خشک ہو گیا اور اس کی جڑ سے تازہ خون جوش مارتا ہے اور اس کی پتیوں سے خون ملا ہوا پانی ٹپک رہا ہے، جیسے گوشت دھونے کے بعد پانی نکلتا ہے۔ اس کے چند روز بعد ان کو اطلاع ملی کہ اس روز امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تھے اور اب یہ درخت ختم ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 218، شیر ابو طالب علیہ السلام کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحرا کے درندے جب حضرت ابو طالب پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے تو ان سے بھاگتے اور کبھی بھی ان کے نزدیک نہیں آتے۔ ایک روز حضرت ابو طالب طائف سے آ رہے تھے، ناگاہ راستے میں ایک شیر ملا۔ جس وقت شیر نے ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا، قریب آیا اور منہ خاک پر ملنے لگا اور دم زمین پر رگڑنے لگا، اور اس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بیان کر میرے سامنے تو کیوں اس طرح عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ سیربا قدرت خدا گویا ہوا اور کہا، آپ ہی پدر شیر خدا علی ابن ابی طالب اور یاری و نصر نصرت و تربیت کندہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صفحہ نمبر 218، علی علیہ السلام کے نام کو لوہ مبارک جنت سے آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ کر جانب ابتہ آئے اور چند شعر پڑھے۔ اے پروردگار آفریدگار مہا روشن و شب تار، میں اپنے اس فرزند کا نام رکھوں دفتہ مانن ابر کے کوئی چیز زمین سے ظاہر ہوئی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی۔ ابو طالب علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، گھر واپس آئے. جب صبح ہوئی تو دیکھا وہ لوہے سبز ہے اور چند شعر اس پر لکھے ہیں جن کا محاصل یہ ہے: اے ابو طالب, تم اور فاطمہ یہ فرزند طاہر پاکیزہ و برگزیدہ پسندیدہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اس مولود کا نام علی علیہ السلام ہے اور خداوند اعلیٰ نے اس کا نام اپنے نام سے مشق کیا ہے. اسی وقت ابو طالب علیہ السلام نے علی علیہ السلام نام رکھا اور اس لوح کو داہنی طرف کعبے کے اوپر لٹکا دیا, اور یہ لوح اس طرح ہشام بن عبد الملک کے زمانے تک لٹکی رہی. ہشام نے اس کو اتارا, اس کے بعد لوح غائب ہو گئی. صفحہ نمبر 219. علی کی ولادت کے لیے دیوار خانہ کعبہ شک ہو گئی. علامہ محمد بن یوسف شافعی گنجی اپنی مشہور ناقب کفایت المطالب کے صفحہ 69 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی کہ یکایک ان کو درد زہ کا عارضہ ہوا. آپ اسی وقت ایک مقام پر رک گئیں, دیوار کعبہ کے سہارے کھڑی ہو گئیں. ایک دم سے خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور آپ کو اندر داخل ہونے کا رب العزت کی طرف سے حکم ہوا. آپ اندر داخل ہوئیں, دیوار اسی طرح بند ہو گئی. حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ 3 دن تک خانہ کعبہ ہی میں مقیم رہیں اور میوے ہائے بہشتی اس موقع پر آپ کی خوراک تھے. 3rd دن اللہ کے رسول خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور چچی جان کو گود سے علی علیہ السلام کو لیا, پیار کیا. ماں نے کہا, اس بچے نے 3 دن سے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کچھ کھایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ اللہ کا ولی اور ہمارا نائب ہے. اس کی پہلی غذا لعاب دہن رسول خدا ہے, اور اس کو دنیا میں جو کچھ دیکھنا ہے اس میں سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھنا ہے. علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک علی علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی. کچھ دیر تک آنکھوں میں علی علیہ السلام اور رسول اللہ میں گفتگو ہوئی. بچے کو واپس ماں کی گود میں دے دیا. یہ تھے پہلے 2 معجزے جو علی علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی پیش کیے. صفحہ نمبر 220. آسمان سے بجلی چمکی اور کالے ریچھ کو جلا دیا. منقول ہے کہ خلفائے بنی عباس کے زمانے میں ایک مداح جو بلخ کا باشندہ تھا مصر میں رہتا تھا اور برابر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کہتا رہتا تھا اور صبح و شام ان کی صفات و ثنا میں مشغول رہا کرتا تھا. ایک روز مسجد میں جہاں خرد و کلاں اور ادنا و اعلیٰ کا مجمع تھا, وہ سب عبادت خدا میں مشغول تھے. اس نے شاہ ولایت و نور ہدایت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح پڑھنی شروع کی اور منقیب کی سیکل سے دوستان علی علیہ السلام کے دلوں کے آئینے سے زنگ ملامت صاف کیا, اور شاہ ولایت پنہا کے عشق میں ایک سن روٹی اور حلوہ اس جماعت سے طلب کیا. ایک خارجی اس مجمع سے اٹھا اور اس طرح مدح کا ہاتھ پکڑ کے کہا, میرے گھر چل تاکہ تجھ پر لطف و احسان کا دروازہ کھول اور تیری حاجت کو پورا کروں. بس اپنے گھر جا کر غلام سے کہا, گھر کا دروازہ بند کر دے اور جو کچھ میں کہوں اس کو بجا لا تاکہ اس کے سلے میں تجھے آزاد کروں اور اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام دوں. بعد ازاں حکم دیا کہ اس رافستی کے ہاتھ پاؤں بھیڑ بکری کی طرح باندھ لے اور اس کی دونوں آنکھیں باہر نکال دے اور ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ کر مجھے خوش اور مسرور کر. غلام نے ویسا ہی عمل کیا. جب عالم نے عباسیوں کا لباس پہن لیا اور خارجیوں کے سیاہ دل کی طرح بالکل سیاہ ہو گیا تو اس ملعون نے غلام سے کہا کہ قبرستان جا اور اس مدح کو وہاں ڈال آ تاکہ وہاں نہایت ذلت و خواری سے جان دے. غلام اس کے کہنے کے بموجب اس کو قبرستان لے گیا. اتفاقاً اس وقت خضر علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کو آئے ہوئے تھے اور قبر مطہر کے گرد طواف کر رہے تھے کہ یکایک قبر سے آواز سنی کہ اے بھائی, مصر کی طرف جاؤ اور اس مدح کو خبر لو جو قبرستان میں بحال پڑا ہے. بعد ازاں تلقین کے دروازے حضرت خضر پر کھلے اور مدح کے ہر عضو بریدہ کے لیے ایک ایک اسم اعظم تعلیم فرمایا اور فرمایا، ان اسماء کو مدح کے کٹے ہوئے اعضا پر پڑھ، اور بحکم خدا ان اسماء کی برکت سے اس کے اعضا کو صحیح و سالم کر دو، اور اس سے کہو کہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کر اسی طرح ہماری مدح پڑھو، اور پہلے ہی کی طرح سوال کر کے نان و حلوہ طلب کرو۔ ایک شخص تم کو اسی طرح گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھائے گا اور تمہارے لیے نان اور حلوہ لائے گا۔ جب تو گھر میں بیٹھے گا تو ایک عجیب بات معائنہ کرے گا۔ خضر علیہ السلام و موجب ارشاد، حضرت امیر علیہ السلام ایک چشم زدن میں گورستان مصر میں پہنچے اور اس مظلوم کی خبر گیری میں مصروف ہو گئے، اور اس کے کٹے ہوئے اعضا اس میں خدا کی برکت سے فوراً درست ہو گئے، اور آنکھیں روشن ہو گئیں، اور زبان بولنے کے قابل ہو گئی، پاؤں چلنے اور ہاتھ گرفت کرنے کے لائق ہو گئے۔ جب بالکل تندرست ہو گئے تو امیر المومنین کا پیغام اس کو پہنچا، مدہ جناب امیر علیہ السلام کی فرمائش کے موافق اسی مسجد کی طرف روانہ ہوا اور حضرت کی مدح پڑھنے لگا، اور پہلے کی طرح نان اور حلوہ طلب کیا۔ ایک جوان نے اٹھ کر کہا، میں تیری حاجت پوری کروں گا اور نان و حلوہ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ جب مدح نے دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جہاں اس خارجی نے اس کے اعضا قطع کیے تھے، ذرا دل میں ڈرا، پھر دل ہی دل میں کہا، چونکہ شاہ ولایت پناہ کا حکم ہے اس لیے خلاف ورزی مناسب نہیں۔ القصہ، اس جوان نے دسترخوان بچھایا اور نان و حلوہ حاضر کیا۔ مدح نے جب یہ حال دیکھا تو معتجب ہو کر بولا، کل اسی جگہ ایک ظالم نے میرے اعضا کاٹ کر مجھ کو مرنے کے قریب کر دیا تھا، اور تو آج مجھ پر مہربانی کر رہا ہے اور اسی طرح شفقت اور مرحمت سے پیش آ رہا ہے۔ میں اس بارے میں حیران و سرگردہ ہوں، برائے مہربانی اس راز کو مجھ پر واضح کر تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ جوان نے کہا، جس ظالم نے کل تم پر ظلم کیا وہ میرا باپ تھا، اور وہ ظلم و جفا تم پر روا کر رکھا تھا۔ مجھے وہ بہت برا معلوم ہوا اور سخت ناگوار گزرا، اور اس نے نہایت مخزون و مغموم ہوا۔ جب رات ہوئی اور سویا تو عالم رویا میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ غضبناک ہو کر میرے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خرسِ سیاہ کالے ریچھ، جو کچھ تو نے میرے مدح سے کیا اس کی سزا دیکھی، دنیا میں مسخ ہوا اور آخرت میں دوزخ میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ اس خواب کی دہشت سے میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیاہ ریچھ کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے اسی وقت زنجیر اس کی گردن میں ڈال دی، ابھی وہ ریچھ گھر میں موجود ہے، اٹھ کر دیکھ لو، اور شاہ ولایت پناہ کی محبت کے نتیجے میں اپنے دل مخزون کو خوش کرو۔ جب مدح اس گھر میں گیا تو ایک کالا ریچھ دیکھا، مدح یہ دیکھ کر زمین پر گر پڑا اور شکر خدا میں نہایت عجز و نیاز سے سجدہ بجا لایا اور اہل بیت کی مدح و ثنا کرنے لگا۔ اسی وقت غضب الہی کی بجلی چمکی اور اس کالے ریچھ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ جب اس جوان نے باپ کا یہ حال دیکھا تو خوارج کے عقیدے سے بیزار ہو کر اہل بیت علیہ السلام کا تولا اختیار کیا اور ان کے دشمنوں سے تبرہ کیا۔ صفحہ نمبر 242، آپ کی ولادت سے قبل کا معجزہ۔ صاحب بحار الانوار تحریر فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین بطن مادر میں تھے اور جناب رسول خدا آپ کی والدہ کے پاس آئے تھے تو آپ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے چچی، آپ بزرگ ہو کر میری تعظیم کے لیے کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب آپ آتے ہیں تو یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے معجزات۔ نمبر 1، واقعہ یساتا۔ اصحاب کیف کی بابتہ اکثر صحابہ دریافت کیا کرتے تھے اور جگہ دیکھنے کی خواہش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص ایران سے ایک قالین لایا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ قالین کے آتے ہی آپ نے حسب ذیل صحابہ کو طلب فرمایا، ابو بکر، عمر، انس بن مالک، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور عثمان۔ جب یہ لوگ آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، اس قالین پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، ان لوگوں کو اصحاب کیف کے رہنے کا مقام دکھاؤ۔ آپ قالین پر تشریف لائے اور کچھ کلامات پڑھیں۔ کلمات کا پڑھنا تھا کہ ہوا نے جھک کر قالین کو اپنے دوش پر اٹھا لیا اور قالین فضا میں اڑتا ہوا ایک مقام پر پہنچا۔ آپ نے پھر کچھ کلمات پڑھے اور قالین زمین پر اتر گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، دیکھو یہ غار ہے جس میں اصحاب کیف محو خواب ہیں، تم لوگ جا کر ان کو سلام کرو۔ لوگ باری باری غار کے پاس گئے اور سلام کیا، لیکن جواب نہ ملا۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں آیا، اب آپ جا کر سلام کریں۔ آپ غار کے قریب گئے اور فرمایا، اے خاصانہ خدا، تم پر میرا سلام ہو۔ وہاں سے جواب آیا، اے ولی خدا و وصی رسول، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ انہی سے دریافت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ جب ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا تو بات کا جواب کیوں دیں گے، آپ ہی دریافت فرمائیں۔ پھر آپ غار کے پاس گئے اور کہا کہ اے خزانہ خدا، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے ساتھ آئے دریافت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم کو سوائے نبی یا وصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفۃ اللہ کے اور کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وصی رسول خلیفۃ اللہ ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ قالین پر بیٹھے اور آپ نے ہوا کو حکم دیا، قالین فضا میں بلند ہوا اور مدینے میں مسجد نبوی کے باہر اتر گیا۔ وہ عصر کا وقت تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت تھی اور آپ سورہ کیف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے دریافت حال کیا، سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس بن مالک سے کہا کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، ایک وقت میں علی علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ کوفے میں جب حضرت امیر مومنین نے واقعہ عزیز کے متعلق سوال کیا اور 30 آدمیوں نے واقعے کی گواہی دی، اس وقت انس موجود تھے۔ آپ نے کہا، انس تم خاموش کیوں ہو، حالانکہ تمہارے سامنے دو واقعہ پیش آئے، ایک اصحاب کیف کا اور دوسرا الزیر کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضعیفی کی وجہ سے یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا، انس تم نے میرے حق کو پوشیدہ کیا ہے، یاد رکھو کہ تم جزام میں مبتلا ہو کر مرو گے، کوئی تمہاری پیاس نہ بجھا سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جزام میں مبتلا ہوئے اور آخر وقت پیاس پیاس کی صدا لگاتے تھے، جب پانی پیتے تو قے ہو جاتی اور پھر پیاس کی شدت سے تڑپتے اور اسی حالت میں مرے۔ اس کو جناب سید مرتضیٰ نے اور جناب تجار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ نمبر 2، جبرائیل امین کا ان کی تعظیم کرنا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین خدمت رسول میں تشریف رکھتے تھے کہ امیر مومنین تشریف لے آئے تو جبرائیل فوراً تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول خدا نے دریافت کیا کہ تم نے اس جوان کی تعظیم کس وجہ سے کی، تو جبرائیل نے کہا کہ اگر میں ان کی تعظیم نہ کرتا تو ناشکروں میں شمار ہوتا، کیونکہ جس وقت خداوند عالم نے مجھے خلق کیا اور مجھ سے سوال کیا تو میں جواب دینے سے عاجز رہا، تو اس نوجوان نے عالم نور سے مجھے جواب تعلیم فرمائے، جس کی وجہ سے میری یہ منزلت ہے۔ در خیبر کا اکھاڑنا جملہ مورخین نے لکھا ہے، جو آپ کا معجزہ تھا، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ جب دروازے کا پل بنا کر فوج کو دوسری طرف اتار رہے تھے، اس وقت آپ کے قدم زمین پر نہ تھے بلکہ ہوا میں معلق تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام کے پیر پر جبرائیل کے پر تھے اور وہ ان کو بلند کیے ہوئے تھے۔ نمبر 3، آپ کا پتھر کو سونا بنا دینا۔ جناب سترافی اپنی کتاب میں واقعہ فضا کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب فضا نے کیمیا سے لوہے کا سونا بنا کر پیش کیا تو آپ مسکرائے اور حکم دیا کہ وہ سامنے پتھر پڑا ہے، اٹھا لاؤ۔ جناب فضا پتھر اٹھا لائیں، آپ نے اشارہ کیا، وہ پتھر سونا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین کی طرف اشارہ فرمایا، وہ شک ہوئی تو فضا نے دیکھا کہ سونے کی نہر جاری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پتھر اور تختی نہر میں ڈال دو۔ پھر آپ نے زمین کی طرف اشارہ فرمایا، وہ برابر ہو گئی۔ کتاب فقیہ میں یہ واقعہ تفصیلاً درج ہے۔ اسی قسم کا واقعہ جناب عمار یاسر کے ساتھ پیش آیا، جبکہ ان کو یہ یہودی کا قرضہ ادا کرنا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور وہ سونا ہو گیا۔ جناب عمار کو جتنا قرضہ ادا کرنے کی ضرورت تھی اس میں سے لے لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ پتھر پتھر ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی کتاب عمار یاسر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ نمبر چار، جب آپ بچے تھے تو آپ کی والدہ آپ کو پارہ کماتا میں باندھ کر مصروف کام ہوتی تھی، لیکن آپ اس پارہ کماتا کو پھاڑ ڈالتے تھے۔ اسے بعد سے انہوں نے آپ کو پارہ کماتا میں باندھنا چھوڑ دیا۔ نمبر پانچ، سلمان فارسی کا واقعہ۔ زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روز امیر المومنین نے جناب سلمان سے کچھ مزاج فرمایا۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں آپ سے سن میں اتنا بڑا ہوں اور آپ مجھ سے مزاج فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے سن میں بڑے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم کو شیر سے کس نے بچایا تھا، اور وہ نشانی جو میں نے تم کو دی تھی وہ تمہارے پاس فلاں جگہ رکھی ہے، اسے لا کر دکھاؤ۔ جب جناب سلمان فارسی نے پہچانا اور کہا، بے شک آپ ہی تھے جس نے شیر سے بچایا تھا۔ نمبر چھ، نہج البلاغہ کے خطبہ قاسیہ میں آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ہمراہ غار حرا میں ساتھ جاتا تھا۔ جس روز آپ مبعوث پر رسالت ہوئی تو میں نے ایک چیخ سنی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ چیخ کیسی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی چیخ تھی، کیونکہ آج وہ مایوس ہوا۔ بے شک جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، اور جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو۔ صفحہ نمبر 247، بصرے کا غرق ہونا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا اہل بصرہ سے خطاب مرقوم ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارا شہر ضرور غرق ہوگا، گویا میں اس کی مسجد کو دیکھ رہا ہوں جیسے سفینے کا ابھرا ہوا سینہ ہو یا کوئی شتر مرغ زمین پر بیٹھا ہو۔ تمہارے شہر کی زمین پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ شرارت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس کے پاس ہیں۔ جو اس میں آ گیا وہ اپنے گناہوں میں قید ہو گیا، اور جو اس زمین سے نکل گیا اس کو اللہ نے معافی دے دی۔ گویا میں تمہاری اس بستی شہر کو دیکھ رہا ہوں، اس پر پانی یہاں تک چھا گیا ہے کہ مسجد کی عمارت کے اونچے حصے کے سوا کوئی چیز اس بستی کی دکھائی نہیں دیتی۔ بصرہ ساحل سمندر پر ہے اور اس کے لیے غرق ہونے کی پیش گوئی ہے۔ بعد میں یہ شہر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ صفحہ نمبر 247، مرغابیوں کی اطاعت۔ برادہ ابن عاقب سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین تشریف فرما تھے کہ مرغابیوں کی ایک قطار پرواز کرتی ہوئی آپ کے سامنے سے گزری۔ جو ہی آپ مد مقابل آئے انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیں اور مجھے سلام کہہ رہی ہیں۔ منافقین نے جب یہ حرکت دیکھی تو آوازیں کسنا شروع کر دیا۔ جواباً آپ نے فوراً اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ ان مرغابیوں کو آواز دو کہ تمہیں امیر المومنین رسول اللہ کے بھائی بلاتے ہیں۔ اب جیسے ہی مرغابیوں نے آواز سنی، راہ بدل کر مڑی اور پر جوڑ کر آج سہن میں آ کر اپنے پوٹے ٹیک دیے، اور سب ایک جگہ جمع ہو گئی۔ آپ نے ان سے باتیں کرنا شروع کی اور اپنی گردنیں لمبی کر کے سنتی رہیں۔ پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ تم واپس چلی جاؤ، تو وہ اٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ قابل غور ہے کہ پرندے تو آپ کی بات سمجھ لیا کرتے، مگر منافقین جو آپ کے پاس بیٹھے تھے وہ نہ سمجھ سکے۔ اور دور جدید میں بھی یہی حال ہے کہ جو اطاعت کرتے ہیں مولا ان کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 248، مچھلیوں کی اطاعت۔ مختلف کتب میں اس معجزے کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے فارغ ہو کر دریائے فرات کے لب پر پہنچے تو آپ نے تیر لیا اور فرات کی موجوں پر مارنے لگے، اور زبان مبارک سے فرمایا، اے دریا کے پانی پھٹ جا، آپ کے ارشاد کے مطابق دریا کا پانی پھٹ گیا، اس میں 12 چشمے مثل کوہ عظیم نظر آنے لگے، جس کو دیکھ کر آپ کا لشکر حیران رہ گیا۔ پھر آپ نے کلام کیا جس کو کوئی نہ سمجھ سکا، اس کلام سے دریا کی تمام مچھلیاں سطح دریا پر نمودار ہوئیں اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تکبیر کی صدا بلند کرنے لگی۔ پھر ان مچھلیوں نے کہا، سلام ہو آپ پر حجت خدا، سلام ہو یا امیر المومنین، سلام ہو وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ قوم نے تمہاری نصرت کو ترک کیا، جیسا کہ ہارون بن عمر ان کی نصرت کو ترک کیا تھا۔ امیر المومنین نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں تم نے ان مچھلیوں کا کلام سنا، اب گواہ رہنا اس پر کہ یہ میری حجت ہے جس کی انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔ صفحہ نمبر 251۔ خدا کی عنایت، ہمایوں مرزا لکھنؤ نے اپنی کتاب کرشمہ قدرت میں مولانا شیخ ابو جعفر توسا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں نے اپنی ایک انگشتری حضرت علی علیہ السلام کو مرحمت فرمائی اور حکم دیا کہ نگینہ ساز سے اس نگینے پر محمد ابن عبداللہ کندہ کرا لائیں۔ نگینہ ساز نے کندہ کر کے انگشتری واپس دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب انگشتری کو دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کندہ تھا، حضرت نے نگینہ ساز سے ارشاد فرمایا کہ تم نے محمد ابن عبداللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کیوں کندہ کیا؟ نگینہ ساز نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے درست فرمایا ہے، جب میں اس پر محمد ابن عبداللہ کندہ کرنے لگا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، خود بخود محمد رسول اللہ کندہ ہو گیا۔ آپ یہ انگشتری لے کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام کیفیت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد ابن عبداللہ دونوں ہی میرے نام ہیں۔ آپ نے یہ انگشتری اپنے دستے مبارک میں پہن لی۔ دوسرے روز جب اس انگشتری پر نظر پڑی تو زیر نگینہ علین ولی اللہ بھی کندہ تھا۔ اس اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ارشاد رب العالمین ہے کہ جو کچھ آپ نے چاہا کندہ کرایا اور جو میں نے چاہا اپنی قدرت کاملہ سے اس پر نقش کیا۔ صفحہ نمبر 251۔ مردے کو زندہ کرنا، مشکل کشا نے اپنی حیات میں کئی اہم موقعوں پر مردوں کو زندہ کیا، جس کی گواہی تمام افراد نے دی۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ جس کی روایت مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے درج ہے، مستند روایات کے ساتھ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بنی مخزوم کا ایک جوان حاضر ہوا جس کی پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ آپ نے خدمت میں عرض کی، یا امیر المومنین، میرا جوان بھائی مر گیا ہے جس کے صدمے میں میں بے حد بے قرار ہوں۔ آپ نے اس جوان سے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ جوان نے عرض کی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اٹھے، ردائے رسول اوڑھ کر اس جوان کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ کی زبان سے چند ارشادات جاری ہوئے جسے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے قبر کی طرف ٹھوکر ماری، اس سے ایک شخص برآمد ہوا، فارسی میں باتیں کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، تو عربی ہو کر فارسی میں باتیں کرتا ہے۔ مردے نے جواب دیا کہ ہم فلاں کی سنت پر مرے، جس کی وجہ سے ہماری زبانیں بدل دی گئی ہیں۔ اس کے بھائی نے اسے دیکھا، پھر مردہ قبر میں سو گیا اور قبر اس طرح بند ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ صفحہ نمبر 252۔ علی علیہ السلام کی دعا اور ضرب، بڑا مشہور معجزہ ہے جسے محمد وسیع خان نے اہل سنت کی 14 اور اہل تشیع کی 6 سے زائد کتابوں کے حوالہ ما نام کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں میں تحریر کر رہا ہوں۔ جنگ حنین میں عبیدہ بن قرہ لشکر کفار کے ساتھ آیا اور جنگ شروع ہونے پر سب سے نکل کر مبارز طلب ہوا۔ خود امیر مومنین اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو زیر کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ جان نہ بچ سکے گی تو اس نے اسلام لانا اس شرط پر منظور کیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ قیامت تک زندہ رہے۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا، جا روز محشر تک زندہ رہے گا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو وہ یہ کہہ کر بھاگا کہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ میں نہیں مروں گا، لہٰذا اسلام نہیں لاتا۔ بھاگنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کے داہنی طرف ضرب لگاتے ہوئے فرمایا، اب تو بھاگ جا اور میری اس ضرب کا مزہ یوم حساب تک چکھتا رہے۔ مولانا فدا حسین صاحب مرحوم پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی نے یہ کتاب خود مجھے دکھائی تھی، جس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایران و افغانستان کی سرحد پر کفرستان کے نام سے بستی ہے۔ میں خود وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ لمبے قد کا شخص بستر پر پڑا ہے۔ میں نے اس سے بات کی، اس اہل مدینہ نے بعض اشخاص کے نام بتائے اور گھر کی نشانیاں بتائیں۔ جب اس سے حضرت علی علیہ السلام کی بابت دریافت کیا تو کالا کافر کانپ گیا اور کہا کہ ان کی بابت نہ پوچھو، وہ معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر تھے۔